بعد صبحا تزيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. برادران محترم، ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر ہم ذکر کیوں کریں اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان توحید باری کی دعوت تو دیتا ہے، بجا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، کوئی اقرار رسالت کے لیے کہتا ہے، بات بنتی ہے، اگر کوئی نماز و حج و روزہ کے لیے کہتا ہے تو بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ارکان دین ہے اور ان کا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کیا ضرورت ہے یار؟ سنتے بعد میں پڑھ لینا، ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم بھی سنتے پڑھیں گے، جو آتا ہے نہایت خشوع خضوع سے سامنے نماز شروع کر دیتا ہے اور میں بولتا چلا جاؤں، ایک کام کریں، یا میں بولوں یا آپ نمازیں پڑھیں، بعد میں آنے والا ہر آدمی سامنے کھڑا ہو کر نہایت خشوع خضوع سے ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا؟ نہ وہ کام وہاں دروازے پہ ٹھہرو یار، کوئی آدمی نہ آنے والے سے کہہ دو کہ اللہ کی قسم سنتوں کے لیے وقت دیں گے، کسی طرح سے کہنا شاید انہیں یقین نہیں آتا، وہاں کھڑے رہو دروازے پہ، تمہیں خود کسی چیز میں لطف اندوز ہونے کی اگر نہیں ہے، طریقہ نہیں آتا، تو دوسروں کو پہ لطف تو نہ کیا کرو، پتہ نہیں کیسے لوگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ارکان دین کو بجا لانے کے لیے کسی کو دعوت دینا تو ہے ایک بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. حضرت مولانا، آپ نے یہ کیا مصیبت کھڑی کر رکھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکات دینے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، پھر اور کیا ضرورت ہے کہ کوئی ذکر الہی کو لیے پھرے، اور پھر آپ کون سے ذکر پہ اصرار کرتے ہیں، اور پھر اس ذکر کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ کیا کسی شخص کی ترقی درجات کے لیے نماز و روزہ، حج و زکات کافی نہیں ہے؟ کیا کسی شخص کے تکمیل ایمان کے لیے ارکان دین کا اتباع جو ہے وہ کافی نہیں ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، کیا یہ اسے کفالت نہیں کرتے؟ کیا کسی کے مسلمان ہونے کے لیے عبادات جو ہیں فرض، واجب، سنن، ان پر وہ عمل کرتا ہے، پھر آپ یہ لیے پھرتے ہیں جی آپ نے نماز تو پڑھ لی، ذرا ذکر بھی کر لیں، کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہے، نیک ہے، سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے، بات اچھی کہتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، تو کیا یہ سارا ذکر نہیں ہے؟ آپ پھر ذکر کے لیے کہتے ہیں؟ آئیے اس بات کو اللہ کی کتاب پہ پیش کریں، کیونکہ بات وہ ہوگی جو خدا بند عالم فرمائیں گے، بات وہ پکی جو اللہ کا رسول فرمائے. میری اور آپ کی بات کوئی قیمت نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ ہم یا اللہ جل جلالہ سے یا اللہ کے نبی سے ان کے ارشادات عالیہ کو نقل کریں، تو بات اس قیمت اس بات کی ہو. اگر اس سوال کو اللہ کی کتاب پہ پیش کیا جائے تو نگاہوں میں ایک منظر گھوم جاتا ہے. ذرا تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو اس طرف لے آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان دلنا مقامات و منازل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے مقامات تے قرب یا آپ کی شان یا آپ کی قدر و منزلت نہ اس کا انحصار آپ کی عبادات پر ہے اور نہ نبوت عبادات سے ملتی ہی ہے. نبوت وابش ہے اللہ کریم نے جنہیں چاہا, ازل سے تخلیقی طور پر پیدا ہی نبی کیا. انبیاء علیہ الصلات والسلام ازل سے ہی نبی پیدا کیے گئے, ان کے ارواح, ان کے وجود, ان کی تعمیر, ان کی تخلیق ہی اس طور پر کی گئی کہ یہ اللہ کے نبی, انہیں کسی اس نبوت کے حصول کے لیے محنت و مجاہدے کی ضرورت نہیں اور نہ محنت و مجاہدے پہ نبوت عطا ہوتی. جہاں تک انسان کا تعلق ہے, جس قدر مخلوق اللہ کریم نے کائنات میں پیدا فرمائی ہے وہ ساری کا خلاصہ جو ہے وہ ایک انسان ہے, اور زمین سے لے کر افلاک تک, ہوا ہو یا بادل, سورج ہو یا چاند, ہر شے, درخت ہو یا پتھر, ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی خدمت پہ کمر بستہ ہے. ہر حال انسانوں کے جملہ اور جس قدر گروہ ہیں ان میں ممتاز وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ایک ہستی ایسی ہے کہ جہاں روز ازل کو اللہ کریم نے تمام وہ ارواح جو آدم علیہ السلام کی اولاد کے تخلیق فرمائے تھے سب کو اکٹھا کر کے بات سب سے پکی کر لی, الستو بے ربے کو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا, سب نے کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب. جہاں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا وہاں ان حضرات سے جو اقوام عالم کے لیڈر تھے, جنہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے, جو امتوں کے سربراہ تھے, جنہوں نے امتوں کی تربیت کرنی تھی اور جن کے ذمے لوگوں کو اللہ جل شانہ سے واقف کرانا تھا اور جنہوں نے معرفت باری کو تقسیم کرنا تھا, ان سے ایک کی بجائے دو عہد لیے گئے. ہم تم سے ایک بات پوچھی گئی, الستو بربکم, اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کریم نے علیحدہ عہد لیا, وذا اخذ اللہ میثاق النبیین. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس گروہ سے محمد الرسول اللہ کی عظمت اس روز منوائی گئی کہ ہر نبی اپنے وقت پر جہاں توحید باری کا اعلان کرے گا وہاں اپنی امت کو یہ بات بتانے کا مکلف ہے کہ میرے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور جو بھی ان کا زمانہ پائے اس پہ ان کا اتباع واجب و لازم. تو جس عظمت کا اقرار ازل کو انبیاء تک سے لے لیا گیا, اس عظمت کو ظاہر ہے اب کسی ظاہری وظیفے کی احتیاج تو نہیں ہے. پھر اگر کوئی ایسا طریقہ ہو, مختصراً اگر ہم جاننا ہی چاہیں تو اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم عظمت کو ناپ سکیں یا کائنات میں جس قدر عظمتیں ہیں انہیں اکٹھا کر سکیں, تو تمام نیک لوگوں کی عظمت اکٹھی کر لی جائے, تمام اولیاء اللہ کے منازل اکٹھے کر لیے جائیں, صحابہ کرام کے ان دلہ عزت و عظمت کو لا کر اس پر رکھ دیا جائے, انبیاء کی عزت و عظمت کو اس مینار پہ لا کر رکھ دیا جائے, جنت کی قبولیت اس پر ہو, عرش کی وسعت اس پر ہو اور بیت اللہ پر نازل ہونے والی برکات اس پر رکھ دی جائے, تو جس قدر مخلوق ساری کی عظمت اکٹھی کرنے سے جو مینار تعمیر ہوگا, جہاں اس کی انتہا ہوگی وہاں سے عظمت پیغمبر کی ابتدا ہوگی. اللہ جل جلالہ کے ساری مخلوق کی عظمت جن سرحدوں کو چھوئے گی, جہاں اس کی انتہا ہوگی وہاں سے عظمت محمد الرسول اللہ کی ابتدا ہو, اس سے آگے میرا رب جانے اور اس کا رسول. تو کیا یہ عظمت کسی وظیفے کی محتاج ہے؟ یہ تو ازلی ہے, وہ بھی اگر عظمت پیغمبر وہ بھی ہے تو کیا اوقات پیغمبر فارغ تھے؟ آؤ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو, اپنی نگاہ کو آج سے 1500 سال پہلے لے جاؤ, آؤ اور ان لکو دک صحراؤں کو دیکھو, ان سخت مزاج چٹانوں کو دیکھو اور ان سینہ تانے ہوئے سیاہ پہاڑوں کو دیکھو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے, اس سنگلاخ زمین کو دیکھو جس پر جوتے پہن کر چلنے والے کا پاؤں زخمی ہو جاتا. میرا یہ تجربہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیدل چلا جائے اگر ان پہاڑوں پر تو جوتوں کے اندر پاؤں میں نیل پڑ جاتے ہیں. اللہ کی شان اس قدر سخت مزاج ہے ان پہاڑوں, خون جم جاتا. اور وہاں آ کر دیکھو, چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ساری کائنات میں ایک وقت صرف ایک ہستی اللہ کی طرف بلا رہی ہے. دنیا کی آبادی کا اندازہ کریں آپ اور کثرت خلق کو دیکھیں, مشرق سے لے کر مغرب تک ساری خدائی میں ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کو دعوت اللہ دے رہے ہیں. تو کیا آپ آسان سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے وہ رواجات, پوری دنیا کی وہ رسومات جن پر ان کی کئی نسلیں بیت گئیں, جن پر وہ اپنے اس خاندانی وقار کا انحصار سمجھتے تھے, جنہیں وہ اپنی عظمت اور شوکت کی علامت جانتے تھے, جن رسموں کو بجا لانا وہ اپنا اس پر جان دینے کو تیار ہوتے تھے, آج اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بیاہ ہو شادی ہو یا کسی کا کوئی مر ہی جائے تو آپ اسے جا کر کہہ دیں کہ میاں اس کام کے کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے, تو انتہائی شریف ہوا تو کہے گا آپ نے بجا فرمایا مسنون طریقہ تو وہی ہے لیکن جی ہماری برادری کا رواج اس طرح. تم 1500 سالہ مسلمان اگر اپنے رواج کو رسول کے ارشاد پہ قربان نہیں کرتے تو وہ صدیوں کے کافر کب حضور کی بات مانتے ہو؟ مشکلات پیغمبر کو ذرا دیکھو کہ 1500 سال کا کلمہ گو اگر اپنے مزاج میں یہ شدت لے گیا ہے کہ بے شک سنت تو ہے حضرت لیکن ہماری برادری کا ذرا رواج اس طرح, کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر جن کی نسلیں کفر پر بیت گئیں انہوں نے کیا آسانی سے قبول کر لیا ہوگا ان رواجات کو چھوڑنا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی توپ و تفنگ ہے, نہ کوئی باقاعدہ فوج ہے, نہ کوئی پیروکاروں کی جماعت وہبی طور پر دی گئی ہے, ایک ایک انسان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی, ایک ایک شخص کے لیے آپ دن کو اور راتوں کو چلا کرتے تھے صحراؤں میں. رواج تھا کہ قافلے جب شہروں کے قریب بھی آ جاتے تو اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہی کیمپ کر لیتے تھے, رات کو شہر میں داخل نہ ہوتے تھے. تو عرب میں کوئی شخص مغرب کے بعد سفر کی جرت نہ کرتا تھا, لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی کہ فلاں طرف شہر کے کوئی قافلہ ٹھہرا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کئی نسلوں کے کافر ہیں, نہ جانے کس سختی سے پیش آئے, اس کے باوجود تنہ تنہا اندھیری راتوں میں ان سنگلاخ چٹانوں پہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے نبی کریم تشریف ضرور لے جائے. کہ صبح تم فارغ نہیں ہوگے, صبح تم لوگ اپنا سامان بیچنے میں لگ جاؤ گے, اگر چاہو تو میری تھوڑی سی بات تو سن. کوئی یہ بات تو نہیں تھی کہ حضور کے اوقات فارغ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دن اور رات کا کوئی وقت فارغ نہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئے تو خراٹوں کی آواز آنے لگی، تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ گئے اور پھر نماز شروع کر دی۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ، حبیبہ حبیب کبریا، عرض کرتی ہیں فدا کا بی یومی یا رسول اللہ، آپ تو سو گئے تھے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، پھر آپ اٹھ گئے اور وضو فرمائے بغیر اپنے نماز شروع کر دی۔ فرمایا یا عائشہ این آیتنا مانے والا یہ نامو کل دی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری آنکھ تو لگ گئی تھی لیکن میرا دل تو نہیں سنا۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وقت فارغ تھا؟ نہیں تھا، قطعا نہیں تھا اور بالکل نہیں تھا۔ اما تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت اور تمہاری کارگزاریوں سے مجھے مطلع کیا جائے گا، تمہاری نیکیاں میری مسرت کا باعث ہوں گی اور میں وہ پیغمبر ہوں کہ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے دعا تو کیا ہی کروں۔ برزخ میں جس ہستی کے اوقات فارغ نہیں ہیں، گنبد خضرا میں بھی جو دست بدعا ہے، ذرا امت کو دیکھو انہیں پیغمبر کا کس قدر حیا، ادھر کیا معاملہ ہے اور ادھر حال کیا، انہیں فرصت نہیں ہے یاد کرنے کی۔ اللہ کریم ابتدائی آیات قرآن جو نازل ہوئی ان میں ارشاد فرماتے ہیں براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے، یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل پوش یا اے میرے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے رات تو سونے کی ہے لیکن اس شاخ کا وقت سونے کا نہیں ہوتا۔ قم اللیل، تو رات کو اٹھ جا، ساری کائنات سوتی ہے تو سوتی رہے لیکن اے میرے حبیب تو رات کو کھڑا ہو جا، اگر زیادہ نہیں تو آدھی رات تو کم از کم کھڑا ہو، اس میں کچھ کم کر لے تجھے اختیار ہے، او ضد علیہ مناسب تجھے ہے کہ اسے آدھی سے بڑھا لے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ہے میرے محبوب تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری کتاب کی تلاوت کیا کر۔ پتہ یوں چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ایک عظیم کام ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اگر سمجھ نہ بھی آئے تو یہ وہ نسخہ شفا ہے جسے اٹھ اٹھ کر پڑھنا قرب الہی عطا کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی قرآن کو سمجھے نہیں، لیکن اس دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی جنہیں سمجھ نہیں آتی وہ پڑھے ہی کیوں، لیکن میرے بھائی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کا پڑھنا جو ہے مامور من اللہ ہے اس میں کوئی بات تو اللہ کریم پڑھنے کا ارشاد فرمائے۔ فرمایا میرے حبیب میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے دن بھر بے حساب مشقتیں ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، میں تیری اس تگ و دو کو دیکھ رہا ہوں جو بگڑی ہوئی مخلوق کو سنوارنے کے لیے اور جو دوزخ میں گرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باہر بچانے کے لیے اور جو خدا سے ٹوٹی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے دن بھر تجھے اٹھانی پڑتی ہے، میں تیرے گرد آلود لباس کو دیکھ رہا ہوں اور تیری خون سے اٹتی ہوئی ان جوتیوں کو میں احکم الحاکمین جانتا ہوں جنہیں طائف والوں نے تیرے مبارک خون سے آلودہ کر دیا ہے، میں تیرے زخمی وجود کو دیکھ رہا ہوں اور میں تیری دن بھر کی مشقت کو دیکھتا ہوں، ان لک فی النہار صبحا طویلا، میں خدا اس بات پہ شاہد ہوں کہ تیرے لیے دن بھر از حد مصروفیت ہے، اور میں مالک ہوں، میں نے دن اور رات پیدا کی ہے، میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے اس کی ضروریات کو بنایا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان ناشیت اللیل ہی اشد وطحا، کہ راتوں کو اٹھ کر کھڑا ہو جانا یہ بہت مشکل کام ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ضروریات کو پیدا کیا، نیند کو اس کی میں نے ضرورت قرار دیا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ میرے بندوں کے لیے راتوں کو اٹھنا انتہائی محنت طلب کام ہے، اشد وطحا انتہائی مشقت طلب کام ہے، لیکن ایک بات اور بھی کہہ دوں جو میں نے اس میں رکھی ہے، وہ اقوام وکیلا بات کرنے کا لطف آ جا، اٹھنا تو مشکل ہے، میں نے اٹھنے میں تو مشکل رکھ دی ہے، میں نے آہ صبح گاہی جو ہے اس کے لیے بیدار ہونے میں تو گرانی رکھ دی ہے، لیکن اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو ہی جائے تو پھر بات کرنے کا لطف آ جاتا، اقوام وکیلا بات مزہ دے جاتی ہے، میرے حبیب تو راتوں کو کھڑا، اور ایک کام ایسا ہے جسے تو دوام اختیار کر، وذکر اسم ربک، اپنے خالق اپنے مالک اپنے بنانے والے کے پاک نام کا ذکر کر، اور اس طرح کر اے میرے حبیب، وتبتل الیہ تبتیلا، تو مخلوق ساری سے کٹ جا اور ذکر سے کسی وقت بھی تجھ پہ غفلت طاری نہ ہو، جو کہتے ہیں ذکر کی ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت تو ہے احساس ضرورت نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کی دنیا میں کوئی اللہ کریم نے ایسی ہستی پیدا فرمائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ گئی ہو؟ تو جس کام کے کرنے کا اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دے رہے ہیں اس کے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی بات یہ ہے، ضرورت تو ہے احساس ضرورت نہیں ہے، غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت تو از حد ہے، ادنا کو ہے، اعلی کو ہے، امیر کو ہے، غریب کو ہے، جاہل کو ہے اور عالم کو ہے، ولی کو ہے، صحابی کو ہے اور نبی کو ہے، کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مذکور یہ چاہتا ہے میرا ذکر ہوتا ہے، اللہ جل شانو کی عنایات اس بات پہ ہے، خداوند عالم کی رضا یہ ہے، خداوند عالم چاہتا اپنی مخلوق سے یہ ہے کہ میرا ذکر ہو، اور اس طرح سے ہو کہ مخلوق میری ذات کے ساتھ پیوست ہو جائے اور ساری کائنات اس کے نزدیک فنا ہو جائے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو منازل کا فکر، نہ آپ اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عاقبت کا فکر، معاش و مات تو وہ ہیں جن کا نتیجہ باقی ہے، شاید کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ بات تو خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تھی، آپ اسے سب پہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں 905 آیات ذکر الہی پہ دلالت کرتی ہیں، آپ شروع سے اخیر تک تلاوت کریں اور دو قسم کی آیات کو اکٹھے کرتے جائیں، ایک وہ جو براہ راست ذکر کا حکم دیتی ہیں اور ایک وہ جو بالواسطہ ذکر کا حکم دیتی ہیں، تو ان کو اگر آپ اکٹھے کرتے چلے جائیں تو 905 آیات آپ کو ملیں گی جو انسان کو ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. آئیے اور دیکھیں, شاید ذکر سے مراد نماز ہو, شاید ذکر سے مراد اعمال ہوں جو شریعت کے مطابق ہم کرتے ہیں. اور واقعی بات بھی بڑی بجا ہے, لوگ کہ